مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس، پروڈیوسر ہیں انجم ہیرلڈ کل۔ اور سامعین، ہمارے آج کے راؤنڈ ٹیبل کا موضوع ہے داعش کا عراق اور شام میں آثار قدیمہ اور تاریخی مقامات کے خلاف جنگ۔ سامعین، آج کے شو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ داعش عراق اور شام میں تاریخی مقامات اور مجسموں کا خاتمہ کیوں کر رہے ہیں، اس کے پیچھے داعش کی سوچ کیا ہے، ان آثار قدیمہ کی اہمیت کیا ہے، تاریخ سے انسان کا رشتہ کتنا اور کیوں کر ضروری ہے، اور ان تاریخی مقامات کا تباہ کرنا یہ کتنا بڑا نقصان ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ اور اس طرح کے کئی سوالات آج کے شو میں ہم اٹھائیں گے، اور اگر آپ بھی اس موضوع پر کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ہمارا مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-8900 0800-777-8900 پہ آپ کال کر کے ہمارے مہمانوں سے اس موضوع سے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے پروڈیوسر ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس وقت ٹول فری نمبر ہمارا کام نہیں کر رہا ہے، تو آپ اب سے 20 یا 25 منٹ بعد ٹرائی کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور سامعین، آج کے ہمارے معزز مہمانوں میں شامل ہیں پاکستان سے ویل نون آرکیالوجسٹ جناب ندا اللہ سہرائی، اور ایک اور آرکیالوجسٹ جن کا اپنا ذاتی عجائب گھر بھی ہے جناب پرویش شاہین ہمیں جوائن کریں گے، اور ہمارے ساتھ ہوں گے کچھ دیر میں مذہبی اسکالر جناب پروفیسر رشید احمد صاحب۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ ندا اللہ سہرائی صاحب، آپ نے اور پرویز شاہین صاحب دونوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، دونوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ندا اللہ سہرائی صاحب، سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ داعش نے سب سے زیادہ نقصان آثار قدیمہ کو ہترا اور نمرود نامی جو شہر ہیں یہاں پہ پہنچایا ہے۔ یہ شہر جو ہے، ان کی اگر آپ پہلے ہمیں تاریخی اہمیت بتائیں پلیز۔
زیادہ تر عراق میں جو انہوں نے تباہی مچائی ہے وہ زیادہ تر نمرود کے شہر میں، اور زیادہ تر یہ شہر جو مشہور رہا ہے اسیرین سولائزیشن کے دور میں، ان کا ایک کیپیٹل کے طور پہ بھی رہا ہے، ان کے چار میجر سٹیز تھے، ایک اشور تھا، نینوا تھا، نمرود تھا، اور اس میں بیبیلون وغیرہ یہ بھی آتے تھے۔ مگر سب سے عام بات یہ ہے کہ جو اسیرین سولائزیشن گزری ہے یا اشوری تہذیب جو گزری ہے، اس میں سب سے عام بات یہ تھی کہ یہ عراق کے جو ان کا شہر تھا یہ اشور، اور ان کے دیوتا کا نام بھی تھا اشور، تو اسی کی وجہ سے اس سولائزیشن کو ہم اشوری یا اسیرین سولائزیشن کہتے ہیں۔ سب سے عام بات اس سولائزیشن کی یہ تھی کہ مختلف وحشی قبائل ان پر بار بار حملہ آور ہوتے رہے، اور سب سے عام بات یہ تھی کہ یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجبوراً ایک فوجی قوم کے طور پہ ابھرے، اور زیادہ جنگجو قوم تھی، اور اسی وجہ سے اپنے زور بازو سے ان لوگوں نے بہت بڑی سلطنت جو ہے، جو آج کل جس کو ہم عراق اور اس کے گرد و نواح مڈل ایسٹ وغیرہ کہتے ہیں، یہاں پر قائم کی۔ سب سے اہم بات ان کی سولائزیشن کی یہ تھی کہ زیادہ جنگجو قوم تھی، فوجی ٹائپ کی قوم تھی، تو اس وجہ سے ان لوگوں نے جو ان کا آرٹ ہے وہ بہت زیادہ جو شکار کے سینز اس میں آپ کو ملیں گے، جو جن کو ہم ریلیف پینلز کہتے ہیں، یا تختیوں میں جو مختلف سینز انہوں نے سٹون میں بنائے ہیں، پتھر کے اندر انہوں نے کندہ کر کے بنائے ہیں، تو اس میں زیادہ تر شکار یہ جنگی سین دکھائے گئے ہیں۔
جی،
اور سب سے زیادہ جو ان کی اپنی طاقت کو شو کرنے کے لیے اپنے بادشاہوں کی، تو انہوں نے ان کے گیٹس پر یہ میتھیکل فگرز جو ہیں، جن میں جیسے بیل کی جسم کے اوپر انسانی سر اور اس کے ساتھ پر لگا دیے، تو اس قسم کے مجسمے ان لوگوں نے اپنے قلعوں اور اپنے محلوں کے باہر لگائے تھے۔ تو زیادہ تر نقصان جو ہے موجودہ داعش وغیرہ نے ان مجسموں وغیرہ کو بنایا ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کئی سو سال پہلے ان لوگوں نے بنائے تھے.
جی بالکل. اور اگر ہم یہ دیکھیں, میں پڑھ رہی تھی کہ خاص کر یہ نمرود جو شہر ہے, بتایا جاتا ہے کہ یہ 1250 قبل مسیح میں یہ آباد ہوا تھا, اور جس طرح آپ نے کہا کہ پھر 400 سال کے بعد یہ اشورہ جو سلطنت کا آپ نام دے رہے ہیں اس کا یہ دارالحکومت بنا, اور یہ اس وقت کی کہا جاتا ہے کہ کرے ارض کی طاقتور ترین یہ ریاست جو ہے یہ تصور کی جاتی تھی. اور جس طرح آپ نے کہا نرا صاحب کہ مصر, ترکی اور ایران جو ہیں آج موجودہ دور میں یہ علاقے اس جگہ میں شمار ہوتے ہیں, تو یہ بتائیے جس طرح آپ نے کہا کہ یہ تاریخی طور پر انتہائی اہم ہیں, دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو ہیتھرا نامی جو شہر ہے اس کا شمار بھی دنیا کے اہم تاریخی ورثوں میں ہوتا ہے. ان کا تباہ کرنا جو ہے یہ کتنا بڑا نقصان ثابت ہو سکتا ہے آرکیالوجی کے اسٹوڈینٹس کے لیے اور خود تاریخ کے لیے بھی؟
مختلف زاویوں سے اگر ہم دیکھیں تو ایک تو یہ ہے کہ جو انسان کی تاریخ ہے وہ مٹاتے جا رہے ہیں وہ لوگ, اور جتنی ہم اپنی تاریخ یا اپنی ماضی سے بے خبر ہوں گے تو میرے خیال میں اتنا ہم جو ہے آگے ترقی نہیں کر سکیں گے. اس لیے کہ جو انسان ہمیشہ اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ان جو تہذیبیں گزری ہیں ان سے بہت ساری غلطیاں سرزد ہوئیں یا ان میں جو خامیاں پیدا ہوئیں تو ان کی وجہ سے ان کا زوال شروع ہوا, اور پھر اور اقوام جیسے اسیرین سولائزیشن یا اشوری سلطنت کا خاتمہ, پھر ایران سے جو اخیمین سلطنت ہیں انہوں نے ان کو فائنلی یعنی جو آخری نقصان پہنچایا یا ختم کیا انہی لوگوں نے کر دیا تھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ صرف ہم ان کے باقیات کو ختم نہیں کر رہے, ان کی زندگی سے جو یا ان لوگوں کے بارے میں ہمیں جو آثار قدیمہ سے جو معلومات ملتی ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں ان کی زندگی کے بارے میں. اس لیے کہ تاریخ میں تو زیادہ تر لوگوں نے لکھا ہوتا ہے کہ بادشاہ کی تعریف ہی آپ سنتے رہتے ہیں, عدل و انصاف کی کہانیاں, اس کے فوجی لشکر کشی کی کہانیاں ہوتی ہیں, مگر عام انسانوں کے بارے میں یا ان کے مذاہب کے بارے میں یا ان کے بلیفس کے بارے میں زیادہ تر ہمیں جو ہے معلومات یہی کھدائی وغیرہ جو ہم آرکیالوجی والے کرتے ہیں اس سے ملتی ہیں. دوسرا سب سے عام جو ان کا آنکھ ہے یا ان لوگوں کی جو فن مجسمہ سازی ہے یا ان کی فن تعمیر ہے ان کو ختم کرتے جا رہے ہیں, تو میرے خیال میں آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسے ناقابل تلافی نقصان ہے جو آرٹ کے فیلڈ میں یا آرکیٹیکچر کے فیلڈ میں یا مختلف جو انسانی سوسائٹی کے بارے میں یا ان کے اقدار کے بارے میں ہمیں پھر میرے خیال میں بڑی مشکل سے معلومات ہوں گی. جو لکھا گیا ہے وہی ہمارے پاس رہ جائے گا, مگر ہمیں بچوں کو دکھانے کے لیے یا خود یا اور آنے والی نسلوں کو دکھانے کے لیے کہ کن ادوار سے ہم گزر کے موجودہ دور میں جس کو ہم سولائزڈ ورلڈ کہتے ہیں پہنچے ہیں. جیسے میں نے آپ سے بات بھی کی کہ زیادہ تر اشوری سولائزیشن جیسے ایک جنگجو قوم تھی, اور ان کے آرٹ میں بھی یہی چیز ہمیں ملتی ہے کہ انہوں نے تباہی مچائی, بربادی مچائی, اور اسی وجہ سے پھر بہت جلدی اس تہذیب کا خاتمہ جیسے عروج پہ پہنچی تو 200 سال کے بیچ میں پھر ان کا خاتمہ ہو گیا. دو ان کا شہر تو پرانے زمانے میں جو میسوپوٹیمیا جس کو ہم عراق کہتے ہیں, دجلہ اور فرات کی وادی میں بہت ساری سولائزیشن ڈیولپ ہوئی, اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ تباہ و برباد بھی ہوتی رہی. کچھ ایسی ہے جو ہماری وادی سندھ کی تہذیب کے ساتھ یعنی ہم اثر ہیں ان کی, تو سمیری تہذیب ہے, بابلی تہذیب ہے, پھر یہ اشوری تہذیب آئی. تو سب سے عام بات یہی ہے کہ چیزیں ختم کرنے سے وہ جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں اور وہ تاریخ کے بارے میں انسان کی ترقی اور تہذیب یافتہ بننے کے ادوار جو ہیں وہ ابواب جو ہیں وہ اس کے ختم ہو جائیں گے اور اس کے بارے میں ہم پھر نہیں جان سکیں گے.
اوکے, ہمارے ساتھ رہیے آپ. پرویز شاہین صاحب, آپ کو بھی ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور جس طرح
جی
شکریہ. ندا اللہ سہرائی صاحب جس طرح بتا رہے تھے کہ پرانے نسل کے بارے میں جو لوگ ہیں اور پرانی سولائزیشن تہذیب کے بارے میں جہاں سے ہمیں معلومات ملتی تھی, وہ جگہیں جو ہیں وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ختم ہو رہی ہیں. جس طرح داعش جو ہے وہ ان کے خلاف ایک باقاعدہ مہم اس وقت چلا رہا ہے, ان جگہوں کو مسمار کر رہا ہے. تو یہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ایک نئی نسل کا پرانے نسل کے بارے میں جاننا جو ہے یہ ضروری کیوں ہے, کیوں اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے؟
میڈم میں عرض کر رہا ہوں, یہ تو در حقیقت یہ ہوتا ہے کہ یہ تو انسان کا حافظہ ہوتا ہے. تو یہ اب اس قسم کے لوگ سامنے آئے ہیں کہ وہ لوگ ان کا حافظہ ان سے چھیننا چاہتے ہیں, ان کے ماضی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ دنیا کے اقوام کے صفوں میں اگر آپ دیکھیں تو کسی بھی ملک کی بڑائی اسی بات میں نہیں ہے کہ ان کے پاس پیسے کتنی ہے اور ان کے بینکوں میں کیا کچھ پڑا ہے.
جی
وہی قوم اور وہی لوگ آگے سمجھے جاتے ہیں اور ان کی عزت اور احترام کیا جاتا ہے جن کا اثاثہ موجود ہو, جن کے پاس ثقافتی چیزیں ہو. بہت سے لوگ ہیں وہ دنیا میں کچھ ہو اتنے نام نہیں رکھتے, لیکن اس کے باوجود کہ ان کا ثقافتی ورثہ زندہ ہے تو ان کا نام احترام سے دیا جاتا ہے, جس میں مصر بھی شامل ہے, عراق بھی شامل ہے, یہ گندارا کلچر بھی شامل ہے. یہ تو ملکوں کی خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے خود کچھ نہیں کیا, لیکن ان کو ماضی سے بہت بڑا ورثہ ملا ہے. اور یہ ورثہ در حقیقت کسی ایک قوم کا نہیں, ایک فرد کا نہیں, کسی ایک ملک کا نہیں, یہ پورے بین الاقوامی ورثہ سمجھا جاتا ہے اور یہ سب لوگوں کا ایک مشترکہ اثاثہ ہوتا ہے. اس لیے اس کا تباہ کرنا اس کو, لیکن در حقیقت آج کل یہ وبا چلی آئی ہے, اسی قوم کو اگر آپ نچلا دکھانا چاہے, ان کو مٹھانا چاہے تو ان کی دو چیزیں درمیان سے ہٹا دے. ایک تو ان کا یہ قومی ورثہ ہوتا ہے اور ایک ان کی زبان ہوتی ہے. حالانکہ زبانوں میں کوئی بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی زبان چھوٹی ہے یا بڑی, یہ تو لوگ ہیں, اس کو موقع ملے تو دنیا کی ساری زبانیں بڑی ہے اور آگے جا سکتی ہے. اس طرح خاصا ہے آپ دیکھیں یہ کچھ اور نئی قسم کی ایک پیشن سامنے آیا. ورنہ حضرت عمر فاروق کے دنوں میں جب مصر پہ حملہ ہوا اور مصر فتح ہو گیا تو وہاں تو کسی چیز کو نہیں توڑا گیا. پھر محمود غزنوی جیسے تیز آدمی جب سوات میں آئے, 1001 میں ان کی افواج ادھر سوات میں داخل ہوئی تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے تو کسی بت کو نہیں چڑھا تھا, کچھ نہیں کہا تھا, نہ کسی سے کہا تھا کہ یہ سارا فصل تباہ کر دو. وہ اس وقت سے لے کر 1000 سال تک آج تک یہ اثاثہ محفوظ تھا. اب چند پچھلے سالوں میں پتہ نہیں کیا بلا نازل ہو گئی ہے اور انہوں نے بت توڑنا شروع کی.
ٹھیک ہے, اور یہاں پہ جی بالکل آپ نے تاریخ کا حوالہ دیا ہے, کیونکہ یہ داعش جو کچھ کر رہا ہے اسلام کے نام پہ کر رہا ہے, اس پہ مذہبی اسکالر ہمیں جوائن کریں گے, ان کے ویوز بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ واقعی سب کچھ جو ہے یہ بت وغیرہ اور اساس قدیمہ یہ آئے اسلام کے خلاف ہیں بھی یا نہیں, اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ داعش جو کچھ کر رہا ہے ان تاریخی مقامات کو جس طرح تباہ کر رہا ہے, تو اس کے پیچھے ان کی سوچ کیا ہے؟
میرے خیال میں تو ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ پوری دنیا کی وہ توجہ وہ اپنی طرف مرکوز کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا تھا کہ پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ جائے, لوگوں کو ایک وقت میں یہ خبر پہنچ جائے کہ یار داعش کتنا زورور ہے, کتنا زبردست ہے اور کتنا جیدار اور جاندار ہے. دوسری بات یہ کہ یہ بھی جب تک لوگوں کے سامنے ان کا اثاثہ موجود ہو ہزارہ سالہ, وہ قوم پیچھے چلی نہیں جا سکتی, وہ اس پر فخر کرتی ہے. اس لیے دنیا میں یہ پیشن ہو چکا ہے اور سامنے یہ بات آئی ہے کہ یار جتنا بھی پرانا اثاثہ درمیان سے ہٹا دو, زبان ہٹا دو اور اثاثہ ہٹا دو, اس قوم کو ذہنی طور پر شل کر دو, ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا. پھر یہ باتیں نہیں کریں گے, وہ کچھ کریں گے جو کچھ ہم ان کو پڑھائیں گے وہی ان کا وہ پھر ہوگا. ان کے پاس نہ ماضی ہوگا نہ ان کا حال کچھ اس طرح ہوگا, یہی وجہ ہے کہ ان کا مستقبل بھی کچھ وہی ہوگا جو کچھ ہم ان کے ہاتھ ہی پھر لکھ دے اور ان کو بتا دے کہ آپ کا مستقبل یہ ہے. تو اسی لیے یہ سارا اثاثہ, اور ورنہ یہ دیکھیے ایک بت ہے, ایک مجسمہ ہے, بت کی تو پہلے زمانے میں لوگ پوجا پاٹ کر رہے تھے, عبادت کر رہے تھے, پرستش کر رہے تھے, آج کل تو ان چیزوں کی نہ پرستش کی جاتی ہے نہ کچھ اور ہوتا ہے, یہ تو ایک یادگار چیز ہوتی ہے, مجسمہ الگ چیز ہے, جسے پشتوں میں پاجا کہتے ہیں, پاجا الگ چیز ہے اور بت الگ چیز ہے. وہ تو پرانے زمانے کے لوگ تھے, وہ پوجا کرتے تھے, دعائیں مانتے تھے, منتیں مانتے تھے, یہ کرتے تھے. آج کل تو ان لوگوں کے اپنے مسجدوں کے لوگ نہیں کرتے تو بتوں کا اور پتھروں کا کیا کریں گے. لیکن یہ ایک کا ساسا ہوتا ہے جس سے ہمیں تاریخ, یعنی تحریر سے بھی پہلے اگر ہمارے پاس کوئی چیز آ جاتی ہے اور ہم اس پر بات کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس یہ احساس ہوتا ہے. کیونکہ تحریر تو بہت بعد میں آ رہی ہے جس میں ہم زبانوں کا پتہ لگاتے ہیں کہ فلاں زبان اتنی عرصے کی قدیم ہے, جب تک زبان نہ دیکھی جائے تو اس کا تو کچھ پتہ نہیں. زبان سے پہلے یہ چیزیں ہمارے پاس ہے, غاروں میں تصویر ہے, پتھروں پر کچھ ہے, یہ زمین کے اندر چیز ہے, آرکیالوجسٹ ایکسکیویشن کرتے ہیں وہ نکال لیتے ہیں, اس سے ہم اپنی ماضی کی باتیں بنا لیتے اور ہمیں کچھ نہ کچھ اپنی تاریخ کے بارے میں شعور حاصل ہو جائے. دوسرا یہ کہ یہ اس لیے یہ کہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے یا تاریخ کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو اس کو اس لیے زندہ رکھنا چاہیے کہ اس سے قوموں کے زوال اور ترقی کا پتہ بھی چل جاتا ہے کہ موجودہ لوگوں سے پہلے کون سے لوگ یہاں رہتے تھے اور ان کی ڈیلی لائف کیا تھی, وہ کیا کچھ کرتے تھے, ان کی تجارت, ان کی سکولنگ, اس کی لین دین اور یہ اور وہ, عدل اور انسان کے تقاضے ان کے کیسے تھے. تو اگر یہ ساری چیزیں درمیان سے ہٹ جائے تو ہم تو بالکل کورے کے کورے رہ جائیں گے, ہمارا ذہن تو شل ہو جائے گا, ہمارے پھر پاس پھر کیا ہوگا.
بالکل بالکل ویلڈ کوسچن آپ نے اٹھایا ہے. آپ دونوں مہمان ہمارے ساتھ رہیے, ایک کالر کو ہم لیتے ہیں, محمد اقبال ڈینگا گجرات سے. جی السلام علیکم سر, سوال آپ کا.
جی وعلیکم السلام میڈم صاحب, کیا حال ہے؟
جی سر بالکل ٹھیک. آپ کا سوال؟
جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو مطلب ہمارے عالم دین ہے یہ فتوے دیتے پھرتے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, پولیو صحیح ہے, فلانا ٹھیک ہے, یہ وہ کرتے ہیں. یہ کبھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان بغیرتوں کو, حرامیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے, یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں, کبھی ادھر بچوں کو مارتے ہیں, کبھی وہ کنیا میں بچوں کو مارتے ہیں. سوچ کی بات ہے, کسی مسلمان کا کوئی حق نہیں بنتا غیر بلا وجہ مارنا.
ٹھیک اوکے. جو مولوی حضرات ہیں یا ریلیجیس جو اسکالرس ہیں, آپ سے میں جاننا چاہوں گی فدا صاحب کہ ان کو ان موجودہ حالات میں اسلام کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے, اور خاص طور پر کیونکہ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں آثار قدیمہ کو اسلام کے نام پر جس طرح تباہ کیا جا رہا ہے, اسلام کی غلط تشریح جو ہے مس انٹرپریٹیشن کی جا رہی ہے, ان موجودہ حالات میں جو علماء حضرات ہیں ان کا جو کردار بنتا ہے وہ آپ کو کہاں تک نظر آتا ہے؟
ہم لوگ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے مولوی جو کچھ کہیں تو ہم اسی پہ عمل کرتے رہیں یا ان کی بات ہی ہمارے لیے فائنل ہو. انسان کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے, وہ دیکھ سکتا ہے, وہ سوچ سکتا ہے. تو میرے خیال میں اگر آپ دیکھ لیں یہ مجسمے جو ہیں, چاہے ہمارے خیبر پختونخوا میں جو گندارا کی تہذیب ہے, یا افغانستان میں بامیان میں جو بدھا کے مجسمے تھے, یا جو ابھی آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ نمرود میں اتنے مجسمے ان لوگوں نے توڑ دیے, تو میرے خیال میں ان کو دیکھ کے تو کوئی بھی اسلام سے بھٹکا نہیں, بلکہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ زیادہ تر یہاں پر مذہب کے نام پہ ایک غلط تشریح کی جا رہی ہے. ہمیں تو یہی کہا گیا ہے اسلام میں کہ کسی بے گناہ انسان کا مارنا, یا کسی کے خدا کو برا بلا کہنا, یا یہ سکتا
عبادت گاہوں کو تباہ کرنا.
تو اس وجہ سے کہ وہ آپ کے سچے خدا کو برا بلا کہیں گے, تو بڑی سمپل اور سادگی ہمارے مذہب کی تو تعلیمات ہیں اور بڑی آسانی سے ہر انسان کے سمجھنے میں آتی ہیں. دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ لوگ زمین میں گھومیں پھریں اور دیکھیں کہ تم سے پہلے لوگوں کو تباہ و برباد کس وجہ سے کیا گیا تھا, قرآن شریف میں لکھا گیا ہے. تو آپ خود ہی دیکھ لیں کہ ان کی وجوہات کیا تھیں ان کی, اور نہ کوئی اس وجہ سے یہاں پر آپ دیکھ لیں میجورٹی اب بھی مسلمانوں کی ہے اور رہے گی. اور میرے خیال میں ہم یہی پڑھایا گیا ہے مذہب میں, اسلام کی سب سے تعلیمات یہ ہے کہ سمپل اور آسان ہے. تو مولویوں کی تشریح کی تو اس میں کوئی ضرورت مجھے نظر ہی نہیں آتی. اگر وہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے تو وہ تو دوسری بات ہے, مگر آسان بات یہ کہ ہمیں خود نظر آ رہا ہے کہ کوئی ان کو دیکھ کے, آپ مجھے بتا دیں پورے پاکستان میں, پورے افغانستان میں, یا پورے ایران یا ترکی میں, یا کہیں پہ بھی کوئی بندہ اس وجہ سے مسلمان سے ہٹ گیا ہو یا مذہب سے ہٹ گیا ہو کہ انہوں نے یہ مجسمے دیکھے. بس جا کے بندہ دیکھ لیتا ہے, پھر جانتا ہے ان کی تباہی بربادی کے بارے میں. اور چاہیے کہ ہم اپنے آپ سے وہی برائیاں ہٹائیں جو ان لوگوں میں تھی, اور اپنے مذہب پر یقین رکھیں, اپنے اللہ پاک پروردگار پر.
جی اوکے. ایک اور کالر ہیں ہنگو سے, رحمان خٹک صاحب. جی السلام علیکم رحمان خٹک صاحب. جی جی آواز آئی ہے. جی جی سوال کیجئے پلیز.
میرا سوال تو یہ ہے کہ مذہب کا معاملہ نہیں ہے, مدنی دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک چرچ, عیسائیوں کا چرچ گرجا گر گیا.
جی
تو وہ عیسائیوں کو اس کے تیما کرسی کے لیے ادھر گئے کہ آپ مسجد نبوی میں آ کر عبادت کیا کریں, آپ کا گرجا نہیں ہے, چت نہیں ہے آپ کے اوپر, یہ تو اسلام کا معاملہ نہیں ہے. داعش نے تو پہلے شروعات انبیاء کے مقبروں سے کی, مقبرے گرا دیے, بم اسی اڑا دیے, یہ تو مجسمے تو کوئی چیز نہیں ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے انبیاء کی. تو
بالکل حضرت یونس علیہ السلام جو ہے ان کا مقبرہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے. ایک اور کالر کو ہم, جی بالکل, ایک اور کالر ہیں چکوال سے, عزیز صاحب. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو داعش کا یا یہ جو مجسمے گرانے والوں کے, جی میرے ناقص عقل کے مطابق تو اسلام میں یا یہ ان کا کوئی اور ہی اپنا کنسیپٹ ہے. ایسا اس سے پہلے یہ ساری چیزیں موجود نہیں تھیں, وہ تو مقبروں کو بھی اپنا بعض الفاظ میں تو شہید کر رہے ہیں, اور ان کو بھی کہتے ہیں جی بھی یہ بھی نہیں ہونے چاہیے, وہ بھی نہیں ہونے چاہیے, ان کا کوئی اپنا ہی کنسیپٹ ہے. تو علماء کرام کا یا اسلام میں اس میں صحیح جو لکھے پڑے جن کو صحیح عبور ہے ان لوگوں کو اس کی ڈیفینیشن کرنی چاہیے, میرے پوائنٹ آف ویو کے مطابق.
اوکے بہت شکریہ کال کرنے کا. شاہین صاحب, پرویز شاہین صاحب, آپ یہ بتائیے کہ کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان اور افغانستان جو ہے یہ بھی کئی تہذیبوں کا یہ مرکز ہے, تو یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ وہاں بھی داعش کے جو مائنڈ سیٹ والے لوگ ہیں وہ موجود ہیں, ان کے خلاف فوجی کاروائی بھی جاری ہے. ان دونوں ممالک میں انتہا پسندوں کی طرف سے کتنا نقصان پہنچا ہے آثار قدیمہ کو؟
میڈم وہ تو افغانستان کے بارے میں تو میں اتنا عرض کروں گا کہ 2001 میں انہوں نے وہ دنیا کا سب سے بڑا مجسمہ جو تبامیان کا وہ اڑایا تھا, اور میں نے خود دیکھا تھا, بعد میں پاؤں سے لے کر سر تک وہ پورا کا پورا اڑایا گیا تھا.
جی
اور وہاں اگر کوئی اور کام ہوا ہے, جس طرح کے ہڈا میں یہ جلال آباد کے قریب جو سب سے جدہ کا بہت بڑا کمپلیکس تھا وہ بھی درمیان سے گیا ہے, لیکن اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ طالبان نے اڑایا تھا یا دوسرے لوگوں نے, لیکن یہ تھا کہ طالبان کے وقت تک تو ہڈا بڑا مشہور تھا اور وہاں بہت سی چیزیں دیکھنے کے قابل تھی. اس کے بعد وہ جو نینسی ڈوپری صاحبہ تھی وہ کوشش کر رہی تھی کہ اس کو ریکور کرے, بحال کرے, اس کے لیے کچھ کرے, بڑے پیارے خاتون اور بڑے اسکالر تھی. ان سے میں ملے تھا, ان کا دفتر تھا ادھر پشاور میں, تو میں کبھی کبھی ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا. تو انہوں نے اس پر وہ کافی آرٹیکل لکھی تھی کہ افغانستان میں کتنی بربادی ہوئی ہے اور پھر اس کی بحالی کے لیے کیا. ان کے ادارے کا نام تھا اکبر, وہ ایک چیز دیا تھا. لیکن جہاں تک میں سوات کا ہوں, اور سوات میں جو بہت بڑا بدھا تھا جو بدھسٹ بکس میں یا کتابوں میں یا ان کے اقوال میں جس کا ذکر ہے, یا جس طرح کے چین کے زائرین پایان دوانسان سامیون اور سب نے اس کا ذکر کیا ہے, تو یہ دنیا کا وائٹ اسٹیچو تھا جو میرے گھر کے بالکل پیچھے ہے. تو یہ اس کو وہ نیچرل اسٹیچو کہتے ہیں پوری کتابوں میں, پوری مذہب میں. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب مہاتما گوتم بدھ چوتھی صدی میں یہاں, وہ لکھتے ہیں کہ یہ بدھ جو ہے یہ چوتھی صدی کا بنا ہوا ہے, ڈار صاحب خصوصاً میوزیم ڈائریکٹر ہے لاہور کے, تو ان کا وہ کہنا ہے. तो वो बुद्ध आपका कॉल ये है कि जब महात्मा बुद्ध इधर प्रीचिंग के लिए आए थे और यहाँ उतरे और यहाँ उन्होंने अपना आवाज दिया, तो ये एक तो ये कि ये स्टेचू जो है ये पार्क से खुद बखुद निकला है, इसलिए इसको नेचुरल स्टेचू कहते हैं। सारी किताबों में यही लिखा है। दूसरा इसका कलर सुर्ख है, सुर्ख हो तो चीन वालों ने उसको लो स्टेचू लो सुर्ख हो कहते हैं अपनी जबान में, तो इस कारण बिल्कुल वो गोल्डन सा है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि इस तरह किसी खातून ने अपना बच्चा पैरों में उतार रखा है बाजू में। ये पार्ट से बिल्कुल निकला हुआ है, कांच ये 13 फुट ऊंचा है, बड़ा बड़ी बड़ी आंखें हैं, बड़े बड़े हाथ है, बहुत बड़ा है।
ठीक, तो लेकिन वो तो अब खत्म हो चुका है, राइट?
चार अटैक किए थे इस पर।
ओके जी जी,
तो तीन अटैक में तो उनको नुकसान नहीं पहुंचा था, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था। चौथा हमला जब इस पर हुआ तो उन्होंने उसमें तीन बम बाद में मिलिट्री वालों के साथ हुआ, वो जब वो रिस्टोर कर रहे थे और उसमें मरम्मत का काम कर रहे थे, तो डॉक्टर लूका उनका इंचार्ज था जो इटली से जिनका ताल्लुक है, तो मैं उनके साथ उसी पे जाया करता था। तो उन्होंने एक छोटा सा बम नसब किया था माथे में, एक शोल्डर में और दूसरा दूसरे शोल्डर में, तो वो माथे वाला जो था वो चल गया था, फट गया था, और बाकी दो जो थे वो नहीं फटे थे। बाद में उनके लिए लोग बुलाए गए और उन्होंने वो निकाल दिए और बाद में हम वो रिस्टोरेशन या वो मुरम्मत का काम जो था वो हमने कर दिया। तो एक तो इसको डैमेज किया था जो सबसे दुनिया में सबसे बड़ा बुद्ध और सबसे खूबसूरत बुद्ध है, उसके करीब एक और था पद्मा फणी का, वो मुजस्मा था उसके बिल्कुल करीब, सेब का बाग है उसी बाग में है, तो उसने तो ड्रिल लगा की और फिर बारूद बर्फ उसको तो पूरा का पूरा उड़ा दिया था। लेकिन शुक्र है कि इसके करीब महात्मा गौतम बुद्ध के अपने अफवाल से मुश्तमिल तीन कद भी है जो पाली जुबान में लिखी गई है। पूरी दुनिया में वाहिद मिसाल है, पाली जुबान के कद भी नहीं मिलती, और ये तीन किसी बुद्ध के नीचे सेब का बाग जहाँ है तो वहाँ दो बड़े चट्टान है जिसे पश्तों में गठा कहते हैं, एक को खजाना गठ कहते हैं दूसरे को तो वो गठ कहते हैं, पानी वाला वाली चट्टान और खजाने वाली चट्टान, तो उसी पर वो तीन इंस्क्रिप्शन या क्या है कद भी लिखे गए हैं। शुक्र है खुदा का कि वो
महफूज
है, दिया हुआ है और छुपा दिया है कि ताकि उसको नुकसान न पहुंचे, तो वो तीन महफूज है और ये पद्मा पणि कर गया था। इसके अलावा जो बुद्धिज्म का या बुद्धिस्ट का वो मेट्रोपोलिटन है बुधकड़ा स्वास्थ्य शरीफ में, तो उसको थोड़ा सा नुकसान पहुंचा था। एक ये मंगलवर गांव और ये शकोड़े का जो बहुत बड़ा बुद्ध है जिसका जिक्र मैंने किया, इसके दरमियान एक बहुत बड़ी चट्टान थी, उसको मैं पश्चों में मेखूना गठ कहते हैं, जिसके पाँव में वो गठी आते हैं क्या होते हैं जो मेख जिसे पश्चों में हम कहते हैं, तो लोग जाके उस पर मलते हैं और वो गायब होते हैं, तो उसमें कुछ कदीम जमाने की कोई चीज बनी हुई थी। तो एक उसने वो बम रख दिया और उस पत्थर को उड़ा दिया, बिल्कुल सड़क के किनारे पे एक गाँव मेरे घर को वो बिल्कुल भी करीब है। एक वो सामने दरिया पार जो है नेमोग्राम में एक जगह है उसी में कुछ गड़बड़ की है। एक जो सड़क स्वास्थ्य बुनेर जाती है उसको कड़ाकड़ कहते हैं, तो कड़ाकड़ में थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, उसी की बीच जो क्या है बॉटम में नावागई एक छोटा सा गांव है आप लोग दरा है, जो सबसे ज्यादा बेहतरीन साइट है गौतम बुद्ध का, जहाँ बेहतरीन स्टॉप है सबसे ज्यादा, मेरे ख्याल में पूरे गंदारे में उसके मुकाबले की कोई जगह नहीं है, तो हम लोग दरा में थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाया गया था। एक ऊपर जब मजेन की तरफ आदमी जाते हैं तो जहाँ वो खान साहब जो बहुत बड़े लीडर है हमारे, उनका जहाँ बंगला है तो वहाँ पद्मा पणि का एक मुजस्मा है, उसको वो नुकसान पहुंचा है, काफी नुकसान उसको भी पहुंचा है। तो ये चंद चीजें इस तरह वो खराब हुई है। दूसरा मंगलवर जहाँ का मैं हूँ, मेरा गांव ये बुद्ध के करीब, उसी में दो पहाड़ों में बने हुए छोटे छोटे दो गांव है, एक को शरणा कहते हैं एक को गदाकोट कहते हैं, तो उसको वहाँ वो काफी वो नुकसान पहुंचा था। गालिबन उसी एरिया में कोई 24 बुद्ध थे
जी,
तो बिल्कुल रास्ते के किनारे रास्ते बने हैं, तो इसी दौरान वो लोगों ने एक ये है कि जब आप मलम जब जाते हैं किसी बड़े बुद्ध के आगे तो उसी में एक स्टॉप आता है, वो स्टॉप अभी दरमियान से गया है, और दूसरा ये कि वहाँ उसके करीब एक इलाका आता है उसको नंगरियार कहते हैं। मेरे ख्याल में जहाँ वो सात बुद्ध है, सात बड़े बुद्ध है, एक तो बिल्कुल लेटा हुआ बुद्ध है, मैंने पूरे गंदारा कल्चर में लेटा हुआ बुद्धा नहीं देखा है, तो और बहुत बड़ा है इंसान जितना बड़ा है। तो जब मैं वहां गया तो मैंने पूछा कि भाई ये तो महफूज है, इसको तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, तो उन्होंने हंस के कहा कि ये तालिबान के कमांडर यहाँ रहते थे इसलिए ये बच गए हैं। तो वो कमांडर साहब की जमीन भी थी,
अच्छा।
वो मुकामी आदमी था, उसकी जमीन भी थी और वो चीजें भी उसी में بنی ہوئی تھی تو وہ بچ گئی ہے.
یہ اتنا نقصان پہنچا ہے کافی. ہاں جی ندولہ سہرائی صاحب,
یہ جو لوگ برباد کر رہے ہیں نا.
جی جی
میں مولوی کی بات آپ لوگوں نے کی, ندا صاحب نے بھی بڑی اچھی باتیں کی. میں عرض کروں دیکھیے دنیا کے تمام مذہب کے علماء کی باتیں اب سنیں, ہمارے علماء بیچارے جو ہے خاموش ہے, ٹھیک ہے کہ وہ لوگ خاموش ہے, لیکن وہ ان چیزوں کی بربادی پر راضی بھی نہیں ہے. جتنے لوگ ٹی وی پہ آئے ہیں مولوی حضرات میں سے, انہوں نے صاف اس کے بارے میں بتا دیا کہ یہ تو قومی اثاثہ ہے, یہ تو تباہ کرنے والی چیزیں نہیں ہے. ان کے بیانات تو ہم نے سنے, آپ نے وہ کانوں سے سنے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو کام یہ کرتے ہیں نا, تو اس میں ان کے لیے مسجد اور حجرا اور حالانکہ دیکھیے بارات جب دوری لے جاتی ہے پٹھانوں کی رسم و رواج میں, تو اس کو تو لوگ دور سے راستہ چھوڑ دیتے ہیں, سلام کرتے ہیں. انہوں نے جنگ کی بھی حملہ,
ان کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا. بالکل
ٹھیک ہے, انہوں نے تو کوئی چیز نہیں چھوڑی,
کوئی چیز نہیں چھوڑی. بالکل
جی, میرے خیال میں گمراہ لوگ ہیں, ان کے سامنے کوئی منزل نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں ہے, ان کی مرضی ہے.
اوکے شاہین صاحب, واپس آپ کی جانب آتے ہیں,
سب کچھ تباہ کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیے. اور اس موڑ پر ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر پروفیسر رشید احمد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. لیکن ندولہ سہرائی صاحب, آپ سے ایک سوال, یہ ہمیں بالکل معلوم نہیں تھا کہ خیبر پختونخوا میں بھی جو ہسٹوریکل پلیسز ہیں ان کو اتنا نقصان پہنچا ہے جو ابھی ہمیں پرویز صاحب بتا رہے تھے. اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ پاکستان میں جو موہنجو دھڑو ہے, گھندارا سویلائزیشن ہے, یہ بتائیے کہ وہ کہاں تک محفوظ ہیں اس وقت, اور پاکستان کی جو حکومت ہے انہوں نے ان جگہوں کی حفاظت کے لیے کیا اقدامات آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے؟
میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب کوئی بھی کسی جگہ میں کوئی اس قسم کی پولیٹیکل انسرٹینٹی شروع ہوتی ہے تو اس سے صرف وہ نہیں ہے کہ ایک ہی گروپ فائدہ اٹھاتا ہے, اس میں بہت سارے اور لوگ بھی اپنے فائدے کی چیزیں دیکھتے ہیں. ہمارے یہاں پرابلم یہی ہے کہ زیادہ تر نقصان جو ہے آرکیولوجیکل سائٹس کو جو اینٹیک ڈیلرز ہیں انلیگل ایکسکیویشن کرتے ہیں ان کی وجہ سے پہنچ رہا ہے اور پہنچا ہے, اور میرے خیال میں آئندہ بھی ایسے پہنچتا رہے گا. اس لیے کہ جس انداز میں لوگوں نے یہ کام شروع کیا ہے اور جس قسم کا ہمارا اینٹیکوٹیز ایکٹ ہے پورے ملک میں, تو میں نے تو شاید آج تک کم سنا ہی نہیں ہے کہ کسی کو کوئی سزا ہوئی ہو, کوئی جرمانہ ہوا ہو, یا کوئی چیز جو برآمد ہوئی ہے کسی سے اس پہ کوئی لمبا کوئی چوڑا کوئی کیس چلائیں. اکثر کیسز میں ان کو ان کی جو اینٹیکوٹیز ہیں وہ واپس کر دی جاتی ہیں, اور یہ کبھی کبھار جو ہیں ہمارے جو مختلف ڈپارٹمنٹس رہے ہیں ان کی بھی بگت سے بھی یہی ہوتا رہتا ہے. تو ہو سکتا ہے نقصان زیادہ طالبان نے نہ پہنچایا ہو, زیادہ طالبان کی ان کی گائز میں لوگ جو ہیں وہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے اپنی اینٹی ڈیلنگ کے لیے اس کو زیادہ استعمال کر کے, کہ ویسے بھی لوگوں کے ان کے بارے میں خیالات زیادہ خراب ہیں تو انہوں نے اس کو زیادہ, یعنی جو آرکیولوجیکل سائٹس ہیں ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. اگر آپ کہیں گے تو ہمارے کے پی یا خیبر پختونخوا میں تو طالبان کا مسئلہ ہے. آج ہمارے میوزیم میں سدی سے ایک اسٹوڈنٹ آئی تھی اور ان کا بتانا تھا کہ جہاں پہ واجی سنگھ کی بہت ساری تہذیب کی بہت ساری سائٹس ہیں جو شروعات کی, جو واجی سنگھ کی شروعات کی سائٹس ہیں جن کو ہم بلوچی ولیج کلچر کہتے ہیں, وہی لوگ تھے جو واجی سنگھ میں جا کے آباد ہوئے یا وہاں سے آ کے یہاں پہ آبادی ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی چیزیں تو ہیں جو یہ مٹکے ہیں اور جو یہ فگورینز ہیں مٹی کے بنے ہوئے جو چھوٹے چھوٹے مجسمے ہیں, یہ تو عام وہاں سے بھی بازاروں میں بکھ رہی ہیں. تو اس حد تک ہم پیسے کے لیے جو جا رہے ہیں اپنے ورثے کو تباہ و برباد کر رہے ہیں, اور پھر اس میں زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ فلاں کو چیز ملی اور اتنے ملین ڈالر میں بک گئی, اتنے لاکھوں میں بک گئی, اتنے کروڑوں میں بک گئی. تو یہ چیز جو ہے میرے خیال میں سب سے زیادہ نقصان یہ پہنچا رہا ہے. جو طالبان کے دور میں ہوا ہے زیادہ تر ان کو اٹینشن چاہیے تھی اور انہوں نے یہ کچھ کیا تاکہ دنیا ان کی طرف متوجہ ہو, کوئی ان کی بات سنے, اور ان کے جو مطالبات ہیں وہ مانے جائیں, تو زیادہ تر شاید وہ ایک پولیٹیکل اسٹنٹ کے طور پہ یوز ہوا, مگر اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا یہ انلیگل جو کھدائیاں ہو رہی ہیں اور جس کی وجہ سے یہ جگہ جگہ پہ, ہمارے ہاں تو مصیبت یہ ہے کہ ہر جگہ پہ آپ کو آرکیولوجیکل سائٹ ملے گی, ہر دوسرا تیسرا گاؤں جو ہے وہ کسی آرکیولوجیکل ماؤنٹ پہ بنا ہوا ہے. تو گورنمنٹ کے لیے تو یہ ناممکن بات ہے کہ صرف ہماری وادی پشاور میں ہزاروں کے حساب سے آپ کو آرکیولوجیکل سائٹ جو سروے ہوئی ہیں اس میں ملی ہیں. تو سب پہ چوکی دار بٹھانا, سب کو پروٹیکٹ کرنا اور سب کے لیے
جی, لیکن چھوٹی موٹی چیزوں کو چھوڑ کے ندولہ سہرائی صاحب, جو بڑی وہ ہیں جس طرح میں نے ذکر کیا موہنجو دھرو کا گندارا جو سویلائزیشن ہے اس کا, اس کی حفاظت کے لیے کچھ اقدامات, حکومتی اقدامات آپ کو نظر آتے ہیں اور کہاں تک آپ اس سے مطمئن ہیں؟
میں تو گورنمنٹ جو ہمارے دیگر مسائل اگر آپ دیکھ لیں تو اس کے مقابلے میں تو ہماری گورنمنٹ جو ہے بہت زیادہ یعنی پیسہ وغیرہ مختص کر رہی ہے ان کی کنزرویشن پریزرویشن کا مختلف سائٹس کے لیے. باقی جو فورن ڈونرز ہیں جیسے یونیسکو ہے, فورن کنٹریز ہیں, وہ بہت کچھ کر رہی ہیں. جیسے آپ کو پتا ہے موہنجو دارو میں جو واٹر لاگنگ اور سلینٹی کا پرابلم ہے, تو اس سے ساری اس کی نیٹنگ وغیرہ ختم ہو رہی ہیں, تو اس کے لیے اسپیشلی یونیسکو نے ایک بڑا پروجیکٹ کیا تھا اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اس کی کنزرویشن کے لیے. ایسے جاپنیز گورنمنٹ کا ایک پروجیکٹ تھا گندارا کے مختلف آرکیولوجیکل سائٹس کا. اب پرابلم یہ ہے کہاں تک وہ کرتے ہیں اس میں کام اور کتنا ٹیکنیکل نو ہاؤ ہے, تو اس میں میرا ذرا میں آپ کو کہوں گا کہ اتنا زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس اس فیلڈ میں جو کنزرویشن اور پریزرویشن کے جو کام ہیں.
اچھا,
کیونکہ یہ ٹیکنیکل کام ہے تو اتنا میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے اسٹاف تو وہ بہت ہی کم ہے, اور باقی اس کی یوٹیلائزیشن فنڈس کی یوٹیلائزیشن ہمارے یہاں زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ یہ بھی عام ہی کام ہے, جس طرح چنائی ہوتی ہے دیواروں کی یا بلڈنگز بنتی ہیں اور بس ایک آدھ دس دن میں یہ کام ہو جانا چاہیے. تو کنزرویشن کا پروسیس یہ کہ آپ کو وہی ٹیکنیکس یوز کرنی پڑتی ہے, وہی طریقہ کار اپنانا پڑتا ہے جو بلڈنگ میں استعمال ہوا ہے, اور پھر اس کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے, اس کے لیے مختلف طریقے نکالنے پڑتے ہیں, تو وہ کافی ٹف ہے. مگر ہمارے یہاں اتنا کوئی میرے خیال میں پورے پاکستان میں ایک ہزار یونیورسٹی میں ابھی انہوں نے کنزرویشن ڈپارٹمنٹ کھولا ہے جو انیشیل اسٹیجز میں ہے, اور میرے خیال میں اتنا کوئی نہیں ہے. مثلاً باہر کے ملکوں سے ان کو ٹرین کروانا چاہیے جو ان کا کنزرویشن اسٹاف ہیں. باقی پروٹیکشن کے لیے اینٹیکوٹیز ایکٹ میں ان کو کافی چینجز کرنی چاہیے, اسٹرکٹ قوانین ہونے چاہیے اور لوگوں میں اویئرنیس. سب سے اہم چیز جو ہمارے ہاں ہے وہ لوکل اویئرنیس ہے, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ فیوچر میں جو ہیں ان کے لیے ریونیو ٹوریزم وغیرہ اس قسم کے وجوہات کی وجہ سے ان کے لیے پیسہ کمانے کا سبب بنے گا, لوگ آئیں گے دیکھنے کے لیے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں گورنمنٹ کی سطح پہ, ہمارے ہاں تو مصیبت یہ ہے کہ ہر چیز ہم گورنمنٹ پہ ہی ڈالتے رہتے ہیں,
چاہے وہ خود انسان میں اس میں اتنا شعور ہونا چاہیے اور ان چیزوں کی جو سگنیفیکینس ہے. ہاں جی, اس حوالے سے اس کا ان کو قدر ہونی چاہیے.
آپ
جی بالکل. پروفیسر رشید احمد صاحب السلام علیکم, اور آپ کو ہم شامل کرنا چاہیں گے. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کہ جس طرح داعش جو ہے مشرق وسطی کے مختلف حصوں میں جو تاریخی مقامات ہیں, تاریخی ورثہ ہے, اس کے خلاف جس طرح مہم میں مصروف ہے اور ان جگہوں کو جس طرح تباہ وہ کر رہا ہے. تو ہم ابھی یہی بات کر رہے تھے کہ داعش کا یہ کہنا ہے, بلکہ وہ باقاعدہ یہ حوالہ دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر بت توڑے تھے, تو وہ اسی اسلام کا حوالہ دے کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہ واقعی اسلام کی خدمت ہے, اور جو حوالہ اسلام کا دیا جاتا ہے اس کا کوئی لنک اس کے ساتھ ہے جو ابھی یہ کچھ کر رہے ہیں؟
بہت شکریہ شہنا صاحبہ. بات یہ ہے کہ تین چیزوں کو ہم نے غیر جذباتی انداز میں دیکھنا چاہیے, بجائے اس کی کہ ہم جذبات میں آ کر کوئی فیصلہ کرے یا کسی کوئی عمل کرے یا قد عمل کا اظہار کرے. دو تین مختصر نکات میں واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا فرمایا تو وہاں جو بت موجود تھے کعبہ کے اندر موجود تھے, 360 بت تھے, اور اللہ کا گھر تھا وہاں تو بت موجود تھے, وہاں تو ان کو ہٹانا ہی تھا کیونکہ ان کو اگر نہ ہٹایا جاتا تو مسلمانوں کا جو مرکز تھا, توحید کا مرکز تھا, اب جو توحید کا مرکز بننے والا تھا, تو اس میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دے, بتوں کو چھوڑ دے. ایک بات یہ ہے, اور قرآن خود فرماتا ہے کہ جا الحق وزہق الباطل, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت تلاوت فرما کر بتوں کو توڑنے کا انہوں نے حکم فرمایا. اس کے بعد اب دیکھیے کہ اس کے بعد یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, آپ کے زمانے میں عرب کے جو مختلف علاقے فتح ہو گئے وہاں, ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام آئے, ایران اس وقت کو فارس کہا جاتا تھا وہ فتح ہوا, شام اور عراق کے علاقے فتح ہو گئے, روم کے جو علاقے فتح ہو گئے. دیکھنا یہ ہے کہ صحابہ کرام کا تعامل اور عمل اس حوالے سے کیا تھا. رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے نماز ادا کی ایک ایسی جگہ پر جہاں فارس کو پتہ کرتے تھے کہ جہاں پر یہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ وہاں بت موجود تھے, انہوں نے بتوں کو سجدہ نہیں کیا اور اپنا نماز ادا فرمایا اور نہ بتوں کو توڑا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ایک اہم بات آپ کے اور ہم سامعین کے ساتھ میں اس بات کو شریک کر اس میں کرنا چاہوں گا. دراصل آپ دیکھیے کہ کوفہ کا جو علاقہ ہے یہ خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دارالخلافہ تھا, اور وہاں پر پورا جو عراق یہ مسلمانوں کے ہاتھوں صحابہ کرام کے دور میں آیا تھا. اس وقت یہ سارے جو اسٹیچوز تھے, مجسمے, یہ سارے موجود تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیا اس بات کی خبر نہیں تھی؟ کیا صحابہ کرام وہ نہیں دیکھ پا رہے تھے کہ یہاں پر بت موجود ہے؟ اگر کوئی کام صحابہ کرام نے نہیں کیا, انہوں نے نہیں توڑا, اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو مانا کہ یہ ایک تاریخی آثار ہے, ان کو چھوڑنا چاہیے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے, اور اس یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ اگر آج ہم آپ اسلام کو اور مسلمان کو اور ایک اس کو ایک طرف رکھیے, یہ خود مسلمانوں کے مفاد میں نہیں ہے کہ جہاں پر آج مسلمان اکثریت میں ہے وہاں اگر اقلیت کے ساتھ کچھ ہوتا ہے یا اقلیت کی عبادت گاہوں کے ساتھ کچھ ہوتا ہے یا ان کے جو آثار ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے تو اس کا جو ڈائریکٹ اثر ہوگا ان مسلمان اقلیتوں پر جہاں غیر مسلم اکثریت میں ہے. تو ہم کیسے کہہ سکیں گے کہ اگر ان کے آثار, ان کے مقدس مقامات, ان کے عبادت گاہیں جہاں مسلمان اکثریت میں ہے ان کا تحفظ نہیں کریں گے تو آپ ان غیر مسلموں کو کیا کہیں گے؟ میں خود پچھلے سال میانمار برما گیا تھا, وہاں روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہاں یہ باتیں ہمیں بتائی کہ مسلمانوں نے افغانستان کے ساتھ بامیان میں ہمارے ساتھ یہ کیا. ہمارے پاس اس کا کیا جواب ہے کہ وہ جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں ہم تو ان کے حقوق کے حفاظت کے لیے گئے تھے تاکہ ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے دنیا میں, جو مقہور اور مظلوم قوم ہے روہنگیا کے مسلمان ہے, وہاں پر جا کر جو بدھسٹ تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ افغانستان میں ہمارے جو بامیان میں اس کا کیا ہوا. تو دیکھیے یہ مسئلہ شہناز بہت اہم ہے. جہاں مسلمان اکثریت میں ہے ان کو چاہیے کہ غیر مسلموں کے مقدس مقامات کی حفاظت کریں.
بالکل, بلکہ اگر آپ پاکستان کی تو بات چھوڑیں اور افغانستان میں مائنورٹیز کے ساتھ جو ہو رہا ہے, خاص کر مسیحی برادری کے ساتھ, یہاں کیونکہ اس وقت ہم مشرق وسطی کی بات کر رہے ہیں تو وہاں موصل جو شہر ہے وہاں پہ جو کرسچنز ہیں ان کو داعش جو ہے آئے روز یہ دھمکی دیتا ہے کہ یا تو آپ اسلام قبول کریں یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اس طرح یزیدی مائنورٹی جو ہے ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے, قتل عام ان کا کیا جا رہا ہے اور یہ کچھ بھی اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے. تو باقی لوگ جو ہیں کافی لوگ وہ ان میں کنفیوژن ہے, اور میرے خیال میں اٹس نیچرل ہونی بھی چاہیے کہ آپ ایک طرح سے کچھ لوگ کس اور طرح سے اسلام کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں, باقی جو دنیا کے باقی حصے میں لوگ کچھ اور طرح اس کو کر رہے ہیں. تو یہ کنفیوژن دور کرنے میں آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟
میرا خیال بھی کنفیوژن نہیں ہے. قرآن اور حدیث کے جو تعلیمات ہیں وہ بہت واضح ہیں. ہمارے لیے روشنی کی مینار ہے قرآن ہے, حدیث ہے, صحابہ کرام کا تعامل ہے, ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کا تعامل کیا تھا, انہوں نے اقلیتوں کے ساتھ کیا کیا تھا, کیا انہوں نے کسی کو جبر سے مسلمان بنانے کی کوشش کی, کیا انہوں نے کسی کو بزور کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ. صحابہ کرام دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گئے تھے, انہوں نے اس وقت کے دو سپر پاورز تھے فارس اور روم, ان کو فتح کیا تھا. ایک بھی کوئی مثال دکھا دے کہ انہوں نے کسی کو جبر سے مسلمان بنایا. خود قرآن تو کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین, قرآن کی دین میں کوئی جبر نہیں ہے. لکم دینکم ولی دین ہے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, یہ طریقہ ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اسلام کی طرف لوگوں کو بلائیں. یہ چیزیں جو ہے میرے خیال میں کہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ کنفیوژن ہے, اور اس کو اٹھائے تو کنفیوژن کہاں ہے؟
جی اس میں نہیں ہے لیکن لوگوں میں ہے, جس طرح
ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے. ورنہ اسلام کی تاریخ, قرآن کے آیات, حدیث کے جو رسلم کی تعلیمات ہیں وہ اتنے واضح,
وہ تو بہت واضح ہیں. جی بالکل پروفیسر صاحب, میں یہی کہہ رہی تھی کہ وہ بہت واضح ہیں لیکن لوگ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں, اس کی تشریح جو ہے وہ غلط انداز میں کر رہے ہیں. اب اگر پشاور پاکستان میں آپ دیکھیں, پشاور جو چوڑا سا علاقہ ہے اس کے اگر آپ مختلف مساجد کے خطبے آپ سنیں, ایک ملہ جو ہے وہ ایک آیت کی تشریح کسی اور طرح سے کرے گا, ایک کوئی جو ہے وہ کسی اور طرح سے کرے گا. یعنی اسلام جو ہے وہ ایک سلیکٹیو وہ اس کو بنا دیا گیا ہے. تو میرا پوائنٹ یہ تھا کہ اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ کنفیوز ہو رہے ہیں. لوگوں کو جس طرح یہ بات کی جاتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک پرامن مذہب ہے, اسلام میں یہ بھی ہے کہا جاتا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں, لیکن پھر اسلام کا نام لے کر جس طرح جو کاروائیاں کی جا رہی ہیں مختلف دہشت گرد جماعتوں کی جانب سے, تو میرا سوال یہ تھا کہ علماء کرام جو ہیں وہ اپنا کردار کہاں تک ادا کر رہے ہیں, اپنی آواز جو ہیں وہ کہاں تک اٹھا رہے ہیں؟
میرے خیال میں علماء اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, لیکن دیکھو شناز ہر چیز کا ایک رخ نہیں ہوتا, اس کے بہت سے رخ ہوتے ہیں. ایک مسئلہ کے بہت سے سیاسی پہلو بھی ہوتے ہیں, ان کے معاشی پہلو بھی ہوتے ہیں, کچھ داخلی بھی ہوتے ہیں, خارجی ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں الحمدللہ علماء یہ کام کرتے رہتے ہیں. آپ نے کرسچنز کی مینارٹی کی مثال لی کہ ان پر حملہ ہوا. اب دیکھیں میں آپ کو بتا دوں, میں پشاور میں رہتا ہوں, پشاور میں جب مسیحی بھائیوں پر حملہ ہوا تو سب سے پہلے وہاں جو قریبی مسجد کے امام تھے وہ نکلے اور انہوں نے اپنے مقتدیوں کو نکالا اور انہوں نے جو لاشیں تھی وہ اٹھا دی قسقانی جو ان کے جو قریبی بازار تھے. پھر تین دن ان کے لیے اپنے گھروں میں کھانا پکایا, پھر ان کے ساتھ جو قبر کا تھا تجہیز اور تکفین کا وہ تو کرتے رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں میڈیا میں یہ ہوتا ہے کہ جو علماء, جو امام حضرات, جو ان لوگوں کی مت پہنچتے ہیں, جو ان کی مدد کرتے ہیں, میڈیا تو ان کو پیش نہیں کرتا, لیکن جو نیگیٹو, جس طرح کہ آپ نے ایک امام اگر کوئی بات کہتا ہے تو پروپیگیٹ ہوتا ہے. ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ جو لوگ امن کے لیے کوشش کرتے ہیں, جو علماء کی بات کرتے ہیں, جو مسیحی اور غیر مسیحی, مسلمان اور جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں, ان کو پروموٹ کیا جائے, ان کو میڈیا پر لایا جائے. اب آپ بتائیے کہ کس میڈیا مسلمانوں کو دکھایا کہ مسلمانوں کا جو امام ہے اور امام ہے وہ مسیحیوں کے گھر جاتا ہے, تین دن ان کے ساتھ بیٹھتا ہے.
بالکل اس پہ نہیں, اس پہ ہم بالکل ان چیزوں کو اٹھاتے ہیں اور ہم یہ بتاتے بھی ہیں اپنے پروگراموں میں کہ اس طرح ان کے ساتھ ٹھیک ہے, ہر جگہ پہ ان کو نشانہ نہیں بنایا جاتا. اور بلکہ خود یہاں پہ جو مسیحی ہمارے وہ ہیں, لوگ ہیں, بہن بھائی ہیں, وہ خود بھی ان ایشوز پہ بات کرتے رہتے ہیں. تو ان چیزوں کو بھی ہم اٹھاتے ہیں اپنے پروگراموں میں. روہنگیا مسلمانوں کے ایک بڑا ایشو ہے, میرے خیال میں ہر براڈ کاسٹ کا وہ ہمارا حصہ ہوتا ہے, ہر پروگرام میں ہم ایک گھنٹے بعد اس کو اٹھاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے پروفیسر صاحب,
میں
لوکل میڈیا کی آپ بات کر رہے ہیں,
پاکستانی میڈیا کی بات کرتا ہوں کہ وہاں پر ان چیزوں کو صحیح طور پر اس کو
اٹھایا نہیں جاتا,
نہیں کی جاتی. میں پاکستانی میڈیا کے حوالے سے کہ اگر وہ اس طرف آ جائے, میڈیا بہت اہم رول ادا کر سکتا ہے, علماء بھی ادا کرتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ جو اچھا رول ہے وہ اگر ذمہ داری کا مظاہرہ کرے, وہ ان لوگوں کو آگے بڑھائے اور بجائے اس کی کہ ہم نفرت کو ہوا دے دیں, ان چیزوں کو ہوا دے دیں کہ یہ لوگ آج آگے آ جائے. تو میں وائس آف امریکہ یا جو آپ کا آپ کی دنیا یا جو ریور ہے وہ تو الحمدللہ بہت اچھا ایک اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن آپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جو مقامی میڈیا ہے ان کو بھی اس طرف آنا چاہیے, معاشرے میں امن کا اور محبت کا پیغام زیادہ پھیلے بجائے اس کی کہ ہم نفرتوں کو زیادہ بڑھائیں.
جی بالکل ٹھیک آپ نے کہا. ایک اور کالر کو ہم لیتے ہیں پشاور سے, ڈاکٹر روحی اللہ. جی السلام علیکم, آپ کا سوال.
وعلیکم السلام.
جی سر,
میں ان مہمانوں کو ویلکم کرتا ہوں. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے میرے
جی.
ہمارے لیے بہت شرمناک بھی ہے اور ہمارے لیے سبق آموز بھی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جن کا جغرافیہ نہیں ہوتا ان کی تاریخ نہیں ہوتی, اور جو اپنی تاریخ اپنے ہاتھوں سے مٹاتے ہیں وہ اپنی جغرافیہ سے بھی وہ فارغ ہو جاتے ہیں. میڈم اس طرح ہے کہ یہ ایک بہت پرانا قصہ ہے, ابھی کی بات نہیں ہے, یہ ایک فینامینا چلا تھا اینٹیکس. میڈم آپ یقین کریں کہ 30-40 سال پہلے لوگ بتوں کو نکالتے تھے اور ایک ایک جب وہ باہر لے جا کر بیچتے تھے تو وہ لاکھوں کے حساب میں معاملہ ہوتا. پھر عام لوگ بھی آئے اور انہوں نے قبروں کو ختم کر دیا, زیارتوں کو ختم کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک غلط انٹرپریٹیشن ہے. دیکھیں ہمارے ہاں محمود غزنوی صاحب کو بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بت شکن تھے, سومنات کے بتوں کو اس نے مٹایا, لیکن وہی غزنوی تھا, وہ بامیان ہی کا رہنے والا تھا, اس نے کہیں ایک پتھر بیٹھا گندھارا تہذیب سے وہ گزر کی گیا ہے, کچھ نہیں کیا. تو یہ جو ہے نا ایک مائنڈ سیٹ ہے جو ہماری تہذیب کو اور ہماری تاریخ کو مٹا رہی ہے. ریسنٹلی میں پشاور کی بات کروں گا, اینڈ آئی تھنک یو آلسو بلانگ ٹو پشاور, آپ نے دیکھا نہیں ہوگا اس کی جو ایکسٹینشن ہو رہی ہے, ہمارے یہ صاحبان ہیں ان کو پتا ہوگا, پورے کا پورا آدھے سے زیادہ نیا شہر قبرستان میں بن گیا ہے. رحمان بابا کا جو قبرستان ہے وہ آدھے سے زیادہ مٹ گیا ہے. قبروں کے اوپر انہوں نے گھر بنائے ہیں, ان میں گٹن ہے. اور آپ عالموں کی بات کرتے ہیں, واللہ عالموں نے وہاں پر گھر بھی بنائے, مسجد بھی بنائے اور مدرسے بھی بنائے. تو یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری لیے, ہماری انسانیت کے لیے سب سے بڑا مصور وہ اللہ رب العزت ہے, اور اس کی جو بنائی ہوئی تصویر ہے انسان کے شکل میں وہ انسان ہے, انسان مسلمان اور کافر بعد میں. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کی اس مصوری کا ان بدبختوں نے کیا انجام کر دیا.
جی بالکل, اور یہی بات. جی بہت شکریہ آپ کا, کیونکہ اور بھی کالرز ہیں اور یہی جو آپ بتا رہے ہیں. پرویز شاہین صاحب جو ہیں وہ بھی انہوں نے کافی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے. نیت اللہ سرائی صاحب, آپ کی جانب ہم آنا چاہیں گے. یہ جو کچھ مشرق وسطی میں ہو رہا ہے, ہزاروں سال پرانا جو تاریخی مقامات ہیں ان کو جس طرح مسمار کیا جا رہا ہے, ان کو ان کی حفاظت کے لیے, ان کو بچانے کے لیے آپ کی نظر میں فوری طور پر کیا کرنا چاہیے؟
فوری طور پر تو یہی ہو سکتا ہے کہ سارے عراقی مل کے ہی اس کو بچانے کی کوشش کریں, اور زیادہ تر امریکہ وہاں پہ ہے, ان کی فورسز کچھ جو ہیں وہاں پہ, اور باقی ممالک کو مل کے کوشش کرنا چاہیے کہ وہ اس کو بچا سکیں. اور سب سے اہم کام یونیسکو کا ہے, اس کی اور کچھ نہیں تو کچھ ریکارڈنگ تصویری شکل میں, ویڈیو کی شکل میں وہ کی جائے, اور بہتر تو یہی ہے کہ سب مل کے کوشش کرے دنیا کے وہ اس چیز کو آگے لے جانے سے یا ان کو اور زیادہ تباہی بربادی نقصان پہنچانے سے روکنے کی کوشش کریں. مگر جس قسم کا مائنڈ سیٹ ہم لوگ کا ہو گیا ہے اور جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں اگر یہی مسلمان کرتے اور یہی اسلام کا پیغام ہوتا تو میرے خیال میں جو دنیا کی سب سے بڑی پاپولیشن تھی, انڈیا میں یا برے صغیر میں, تو وہ بھی یہاں پہ مائنورٹی میں تھے اور انہوں نے 800-900 سال یہاں پر حکومت کی. تو آپ کو اگر ہم زور سے یا اپنے زور بازو سے لوگوں کو مسلمان کرتے یا ان کی کنورژن کرتے, تو میرے خیال میں یہاں پہ پھر پورے کا پورا ہندوستانی مسلمانوں کا ہوتا, یہاں پہ وہ اقلیت میں نہ ہوتے, ان کو ایک دوسرے ملک کی ضرورت نہ پڑتی خود کو اپنے کلچر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. تو میں یہی کہوں گا کہ جو ہم کر رہے ہیں ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہے, ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. تو یہی چیز ہے کہ جب تک ہم اپنے اعمال خود سے نہیں کریں گے تو میرے خیال میں ہم ایسے ہی کرتے رہیں گے, اور جس قسم کا تہذیب یافتہ قوم تھی پرانے زمانے میں عراق کی سولائزیشن جو دنیا میں مشہور ہے, تو میرے خیال میں وہ ختم ہوگی اور اس کا نقصان نہ صرف عراق کو ہوگا بلکہ پوری دنیا کو.
پوری دنیا کو جی بالکل.
جو ہم آج بات کرتے ہیں منٹوں میں گھنٹوں میں, یہ سارا سسٹم, سال کو کیلنڈر بنانا, یہ سب قیہ وغیرہ, یہ تمام انہی کی ایجاد ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ جو آپ مٹی کی تختیوں پر لکھتے تھے, ٹیکنالوجی نہیں تھی, انہوں نے اس پہ لکھا. آج کل آپ اس کو بھی ہم کلیئر ٹیبلٹ کہتے ہیں, آج کل آپ لوگ آئی پیڈ وغیرہ پڑھ کے ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی, وہی چیز دوبارہ یوز کر رہے ہیں ایک ایڈوانس شکل میں. تو یہی چیزیں کہ ہم لوگ ان سے سیکھ نہیں رہے ہیں, ان سے اپنے ان کی تباہی اور بربادی. آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سب سے بڑی وجہ جو تھی اسیرین سولائزیشن کی, کہ ان کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ زیادہ تر جنگجو قسم کی قوم تھی, ان کا زیادہ انحصار اسی پہ جا رہا تھا, اور لڑنے میں زیادہ تر ان کے بڑے جو اچھے لوگ تھے, صحت مند لوگ تھے, وہ مارے گئے. قوم کمزور ہوئی اسی طریقے سے لڑتے لڑتے, اور آخر میں ایرانی آ کے انہوں نے ان کا صفایا کر دیا. تو انہیں سے ہمیں یہی سبق سیکھنا چاہیے کہ لڑنے اور لڑانے میں, آپس میں لڑنے میں, ایک دوسرے سے لڑنے میں فائدہ ہمارا نہیں ہے, کسی اور کا ہے. ہمیں بینگ مسلمان پوری انسانیت کے لیے ایک ایسا پیغام دینا چاہیے جو امن کا ہو, محبت کا ہو, بھائی چارے کا ہو,
اور
کوشش کرنی چاہیے کہ ترقی کی طرف ہم جائیں.
بالکل جی. ایک اور لاسٹ کالر اس شو کے لیتے ہیں, میاں والی سے مرید خان. جی السلام علیکم.
السلام علیکم سر, داؤد خیال سے عرض کر رہا ہوں. یہ ایک جناب عالمی سازش ہے مذہب اسلام کو بدنام کرنے کی, اور یہ سب فضول حرکتیں ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ جہاز میں سفر مت کرو, کہ یہ مسجدوں سے گزرتے ہیں اور مسجدوں میں قرآن پاکوں کی بے حرمتی ہوتی ہے, اور یہ سپیکر کے خلاف تھے. ابھی سپیکر کے بغیر بات نہیں کرتے. یہ جو بالکل ان کو تو جو ہے یہ تو انسان بھی نہیں ہے, ان کو انسان نہیں سمجھنا چاہیے, یہ تو انسانیت کے دشمن ہے جناب.
جی بہت شکریہ کال کرنے کا. اور آخر میں پرویز شاہین صاحب, آپ اگر کچھ کہنا چاہیں, اور یہ کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ گزشتہ سالوں میں جتنا آثار قدیمہ کو نقصان پہنچا ہے پاکستان اور افغانستان میں, یہ بتائیے کہ دونوں ممالک کی جو حکومتیں ہیں ان کو ان مقامات کی تحفظ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
تھینک یو میڈم. بات یہ اسی میں میں سات میوزیم چھوڑ گیا تھا, سات میوزیم کو بہت بڑا نقصان پہنچا تھا اور کئی سالوں تک وہ بند تھا, اور پھر اس کو سارے اس کے آرکیٹیکٹ کو اٹھا کے ٹیکسلا اور وہ پشاور اور لاہور پہنچا دیے گئے تھے. تو اس میں بہت بڑا وہ بلاسٹ ہوا تھا نا, سب سے بڑا نقصان تھا ہمارا وہ تھا. اب پتہ نہیں کہ اس میں کتنی چیزیں خراب ہو گئی ہے یا گم ہو گئی ہے یا پتہ نہیں کیا کچھ ہے, لیکن پچھلی والوں کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے کروڑوں روپیہ لگا کے پچھلی مہینوں میں اس کو بہترین شکل دو دوبارہ میوزیم بنایا, اور اس کا پتا شام اس کے لیے ان کی شکر گزار ہے. دوسری بات یہ کہ میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں کہ بدھزم کے دنوں میں آپ سواد میں رہ کے, میں صرف واجی سواد کی بات کر رہا ہوں, واجی سواد میں کئی پرتے ایک وقت موجود تھی, اس میں ہنایانہ بھی تھا, مایانہ بھی تھا, وجرایانہ بھی تھا, اس میں تانترا بھی تھا, یہاں تک کہ ان کے پاس ایک گاؤں میں ایک پرکا چل رہا ہے تو دوسرے گاؤں میں دوسرے مسلک چل رہے ہیں, اور اس کے ساتھ وہاں اسی وقت میں
सूरज
परस्ती भी जारी थी। तो 1500 साल तक ये बुद्धिज्म साथ में रहा, तो क्या कोई तारीख की मिसाल दे सकता है कि इन 1500 सालों में वहाँ कभी मसलक की बुनियाद पे, फरका की बुनियाद पे, मजहब की बुनियाद पे लड़ाई झगड़ा? तो बहुत दूर की बात है, कोई मैंने तो हुआ है, कोई तारीख से हमें सिखा दे और हमें बता दे, कोई मिसाल ले दे कि नहीं जी ये हुआ है। तो 1500 साल तक तो इसमें कुछ भी नहीं था, सारे लोग अपने अपने काम में मसरूफ थे और अपने अपने मसलक की पिरोकार थे और दूसरी भी मसलक में वो बात नहीं कर रहे थे, कान नहीं अड़ाते थे। देखिए बस
जी,
तो
मेरे ख्याल में यहाँ पे हमें प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि आपको हमें रोकना पड़ेगा। बेहद शुक्रिया जनाब परवेज शाहीन साहब, नेतउल्ला सहराई साहब और जनाब प्रोफेसर रशीद अहमद साहब, आपके भी हम शुक्रगुजार हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम राउंड टेबल का टाइम ख़त्म होता है। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से प्रोड्यूसर अंजुम गिल और शहनाज नफीस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।